في الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العشيقين مراد المشتاقين سيد العرب والأجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله اللہ کی حمد و ثنا نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لمحات زندگی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمودات عالیہ سے موسوم یہ درس سیرت میں اختصار کے ساتھ ہر درس کے اندر تسلسل کے ساتھ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لمحات زندگی کے ان تمام پہرائیوں کو ذکر کیا جاتا ہے۔ آج الحمدللہ سن 10 ہجری کے آخر کے اہم واقعات جو ترتیب کے ساتھ ذکر کر رہے تھے، اس میں سن 10 ہجری کے آخر میں ہونے والے اہم ترین واقعات میں سے اواخر کے اندر ہونے والی چیز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سفر حج ہے، جس کو حجۃ الوداع کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ سفر اپنے اندر بہت بڑی معنویت اور احکام کی اور اسلامی اصول کا ایک بہت بڑا ذخیرہ اپنے اندر رکھتا ہے، اور یہ وہ مبارک سفر ہے کہ سفر مکہ مکرمہ کا ہے اور قیادت حج کی حضور خود فرما رہے ہیں، تو یہ بہت مبارک سفر ہے کہ ایک تو مکہ مکرمہ اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف حاضری کا قصد ہے، اللہ رب العالمین کے گھر کی طرف جانا ہے، یہ اتنی بڑی سعادت حج کے لیے جانا ہے، اور یہ اس سے بڑی سعادت یہ ہے کہ جو سفر کے کاروان کے جو امیر ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہیں۔ اس حج کو کئی ناموں سے مورخین نے ذکر کیا ہے، حجۃ الوداع بھی کہا ہے، حجۃ الاسلام بھی کہا ہے، حجۃ البلاغ بھی کہا ہے، کئی ناموں سے اس کو یاد کیا ہے، اور ہر نام کے اندر ایک پورا پورا معنی اور ایک پوری پوری وجہ گویا کہ اس میں موجود ہیں۔ علماء نے ذکر کیا کہ اس کو حجۃ الوداع کہنے کا مقصد تو اس لیے ہوا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حج میں جتنے بھی خطبے مرحمت فرمائے، مدینہ منورہ سے لے کر مکہ مکرمہ تک، وہاں سے منیٰ، عرفات، مزدلفہ، ان سفروں میں حضور کی جس قدر بھی گفتگو ہوئی، تمام گفتگو کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا واضح اشارہ مرحمت فرمایا کہ یہ میرا تم سے تمہارے ساتھ آخری حج ہے، اور اس سفر کے اندر اور سفر میں جو تم میرے ساتھ معیت کا شرف پا رہے ہو، یہ شرف آخری ہے، اس کے بعد میری ملاقات تم سے نہیں ہوگی۔ تو اس حوالے سے علماء نے اور صحابہ کرام علی مردوان نے اپنے عنوان سے جو اس کو ذکر کیا تو اس کا نام حجۃ الوداع اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رخصت ہونے کا اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنے کا اور الوداع ہونے کا پیغام اس حج میں مرحمت فرمایا ہے۔ اس حج کا ایک اور نام ذکر کیا گیا ہے جو تاریخ کے اندر آتا ہے، وہ ہے حجۃ البلاغ۔ اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کے بقیہ حصے اور اس سے پہلے ہونے والے تمام معاملات جو عقائد سے متعلق ہیں، اخلاق سے متعلق ہے، معاشرت سے متعلق ہے، سماج سے متعلق ہے، ان تمام کے خلاصے کو بڑے مدلل انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے خطبے میں ذکر فرمایا اور دیگر جو خطبے دیے اس کو ذکر فرمایا۔ تو یہ جو دین جو سارا تھا حضور نے جو پچھلے دور میں بیان فرمایا اور اب تک جو دین کی تکمیل ہوئی ہے، تو پورے دین اسلام کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور خلاصہ کے اس حج میں ذکر فرمایا ہے، اس لیے اس کو حجۃ البلاغ بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام تبلیغ کے پیغام کو آگے تک پہنچا دیا، اور جو بلاغ پہنچانے کے طریقے ہیں ان تقاضوں کو یہاں پر ادا فرمایا. اسی کے ساتھ علماء نے اس کا ایک نام یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اصول اور تمام ضوابط ذکر فرمائے وہاں اس کو حجۃ الاسلام بھی کہا گیا. اور حجۃ الاسلام اس حوالے سے کہا گیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ قوانین جو عرب کے اندر رسم جہالت کے طور پر موجود تھی، یا انسانیت کے اندر غیر اخلاقی جو اقداریں موجود تھی اور اصل اقداریں پامال ہو چکی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدلل دلائل کے ساتھ اسلام کا اصل تشخص مرحمت فرمایا، جس بنا پر اس حج کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے. یعنی اسلام کا یہ وہ حج ہے کہ اب اگر تم نے اپنے حج کو گویا کہ سرفرازی کے مقام پر لے جانا ہے تو تمہارے اندر اس حجۃ الاسلام کی ادائیں، افعال، کردار جو حضور نے اس حج میں مرحمت فرمایا اس کو تم نے اپنے حج میں اتارنا ہوگا. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق علماء نے اس بات کو بھی ذکر کیا کہ حضور نے کتنے حج فرمائے اور کتنے عمرے فرمائے. بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں موجود ہیں، صحابہ اکرام نے اس پر طویل روایات اس پر گویا کہ ذکر کی ہیں. اس پر تمام امت کا اتفاق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چار عمرے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائے ہیں. اور حج سے متعلق فرمایا کہ قبل ہجرت تو حضور ہر سال حج فرمایا کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ حضور کی شریعت پر حج کا نفاذ نہیں ہوا تھا، کیونکہ حج کا نفاذ آ رہا ہے 9 ہجری کے قریب. لیکن حج کی ایک رسم، حج کی ایک عبادت اہل عرب میں ہمیشہ سے رہی ہے، حرمت والے مہینے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور حج کے ان مناسک کے حوالے سے اہل عرب دور دور دیہاتوں سے، شہروں سے مکہ مکرمہ کا قصد کرتے تھے. لیکن فرق یہ ہوتا تھا جو حضور نے اس میں تبدیلی فرمائی ہے، کفار جو تھے وہ مزدلفہ کے اندر رک جاتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے اندر مزدلفہ کو کراس کر کے عرفات تشریف لے گئے اور فرمایا کہ ہمارا قیام یہاں پر ہوگا. تو جو اصل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو حج کے طریقے سلیقے ذکر کیے تھے، جس کو کفار و مشرکین نے تبدیل کیا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اصل طریقہ حج کا تھا اس کو باقی رکھا. جو طریقہ حضرت ابراہیم لے کر آئے تھے، جس کو عرب نے تاریخ کے طور پر بدل دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل مبارک سے اس تاریخ کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا. جس طرح کے وقوف عرفات ہیں، تلبیہ ہے، شرکیہ کلمات اپنی زبان پر نہیں لانا ہے، یہ وہ تمام چیزیں جس کو لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے. تو چار عمرے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور حج کے بارے میں علماء نے یہ کہا کہ 10 حج حضور نے فرمائے ہیں، بعض نے کہا جی 15 حج فرمائے ہیں. یہ قبل ہجرت کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ عرب کے اندر تو یہ طریقہ حج کا رہتا ہی تھا، لیکن علماء کی ایک بہت بڑی جماعت اس بات پر متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال حج فرمایا کرتے تھے. اس لیے کہ عرب کے بہت بڑے بڑے قبیلے حج کے لیے خواہ و مشرک تھے، کافر تھے، برہنہ کعبے میں آتے تو کپڑے اتار کر طواف کرتے تھے. ان کے اندر یہ گندی عادتیں شامل تو ہو چکی تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس اعلان سے، اس اعتبار سے تعلق ان کو ضرور تھا کہ حرمت والے مہینے بھی ہیں اور ان مہینوں میں قصد حج کیا جاتا ہے. تو حج کی حرمت کے حوالے سے دور دور سے قبیلے آتے اور مینا میں رکتے تھے، حرم پاک کا طواف کرتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ قربانی اپنے بتوں کے لیے کرتے تھے، کیونکہ ان کا تصور پورا بدل چکا تھا. توحید کا نام تو ان کے پاس تھا، لیکن اس کے اندر انہوں نے شرکی عقیدے کو داخل کر لیا تھا. مثال کے طور پر ان کا نظریہ یہ تھا کہ انہوں نے 360 جو بت بنائے تھے، ان بتوں کے بارے میں ان کا یہ نظریہ تھا کہ معاذ اللہ، اللہ نے اپنی خدائی ان میں تقسیم کر دی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے کسی کو بارش دینے پر قادر کر دیا ہے، کسی کو بیٹا دینے پر قادر کر دیا ہے، کسی کو فلاں چیز پر قادر کر دیا ہے. اب خدا کی خدائی معاذ اللہ معطل ہو گئی ہے، اور اس کی الوہیت اب ختم ہو گئی ہے. اور یہ الوہیت جو ہے، یہ اللہ رب العالمین نے معاذ اللہ بقول ان کے کہ ان بتوں میں تقسیم کر دی ہے، معاذ اللہ. یہ ان کا شرک اکبر تھا، شرک جلی تھا. اس لیے قرآن میں بھی آپ دیکھتے ہیں، سورہ زمر میں بھی موجود ہے، جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ان بتوں کی عبادت کیوں کرتے ہو، جب تم الہ اعظم کا بھی نام لیتے ہو، اللہ کا بھی نام لیتے ہو، کشتیوں میں پھنس جاتے ہو تو اللہ کا نام لیتے ہو. تو یہ تناظر تاریخ اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ اس مسئلے کو سمجھ نہیں پائے اور وسیلے پر شرک کا فتویٰ لگا گئے اور کہا کہ تم نے ولیوں کو خدائی عقیدہ مان لیا، معاذ اللہ، جس میں زمین اور آسمان سے زیادہ کا فرق موجود ہے. اس میں ایک بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو، جو اس کے محبوب و فرمان بردار بندے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین اپنی صفات سے ضرور نوازتا ہے جتنا ان کو چاہتا ہے. لیکن وہ بندے بندے ہی رہتے ہیں، خدا نہیں بنتے، ان کی عبادت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور یہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس کو واپس لے لے، رب کریم چاہے تو وہ ہو جائے، نہ چاہے تو نہ ہو، یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں. اولیاء کاملین کو جو مرتبہ کرامت کا، یا انبیاء کو جو مرتبہ معجزات کا دیا جاتا ہے، وہ غیر مستقل ہوتا ہے، مستقل نہیں ہوتا، یعنی ان کی ذاتی جاگیر نہیں ہوتی ہے. ذاتی تو یہ اللہ رب العالمین کا یہ فعل ہے، لیکن اللہ رب العالمین انہیں عطا مرحمت فرماتا ہے، اور مجازر ان کے ہاتھوں پر ان چیزوں کو جاری فرماتا ہے کہ کوئی میری طاقت کو تو نہیں دیکھ سکتا، ہاں میرے محبوبوں کی طاقتوں کو دیکھ لے، اس لیے کہ ان کی جو طاقت ہے وہ میری طاقت ہی ہے. اور ان کے معجزات کے ظہور سے وہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، ان کے معجزات کے ظہور سے وہ عبدہ و رسولہ ہی ہوتے ہیں. جیسے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں اشھدو ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں. تو ان کا جو عقیدہ تھا کفار کا وہ یہ تھا، وہ یہ کہتے تھے کہ خدا نے اپنی خدائی الوہیت ان کو دے دی ہے، اور اللہ رب العالمین معاذ اللہ اپنے الوہیت سے فارغ ہو چکا ہے. تو یہ سن لیجئے کہ صفات جو ہے، صفات میں کئی صفاتیں اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے، لیکن الوہیت جو ہے، یعنی خدا ہونا، یہ منتقل نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ رب العالمین کسی کو اپنے صفت بصیر سے نواز دے اور اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہو جائے، وہ رات اور دن میں ایک جیسا دیکھنے لگ جائے. کسی کو اپنے صفت علم کی روشنی عطا فرمائے تو اس کے لیے کائنات روشن ہو جائے، یہ تو ممکن ہے، لیکن صفت الوہیت کہ خدا ہونا، یہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے کہ الہ ہونے کے لیے اس ذات کا واجب ہونا ضروری ہے، وہ واجب الوجود ذات جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گی، اور وہ ذات ایک ہی ہو سکتی ہے، وہ خدا کی ذات ہے. تو لہذا الوہیت، یہ بات واضح طور پر سن لیجئے کہ الوہیت تفویض نہیں ہو سکتی، الوہیت ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ الہ وہ ہوگا جو واجب الوجود ہوگا. لہذا صفات جو ہیں وہ بھی اللہ جسے عطا فرماتا ہے تو دشمنوں کو نہیں دیتا، محبوبوں کو دیتا ہے. اس لیے ولیوں کی تعریف کی جاتی ہے، ولیوں کی عظمت ذکر کی جاتی ہے، اور بتوں کی مذمت کی جاتی ہے. ولیوں کو دے کر خدا خود ذکر کرتا ہے اس چیزوں کو، اور بتوں کے بارے میں جو کہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ ان کو یہ دیا گیا، وہ تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اپنے محبوبوں کے بارے میں فرماتا ہے کہ عیسیٰ کو دیکھو، اس نے مٹی کا پرندہ بنایا اور اس میں پھونک ماری اور ہمارے حکم سے پرندہ زندہ ہو گیا. ہمارے عیسیٰ کو دیکھو کہ وہ نابینا کے چہروں پر ہاتھ لگاتا ہے تو ہمارے حکم سے آنکھیں بھی آ جاتی ہیں. تو اب اگر کوئی بت کو لے جا کر کسی اندھے کے منہ پر بھی مل لے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کا ولی اور اللہ کے پیغمبر اگر کسی کے آنکھ پر ہاتھ رکھ دیتے تو اس کی آنکھیں ظاہر ہو جاتی ہیں. تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ صفات مرحبت بھی فرماتا ہے تو اپنے محبوب اور مطیع اور فرمان بردار بندوں کو عطا فرماتا ہے، اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے، دشمنوں کو نہیں عطا فرماتا. تو یہ واضح فرق ہے بتوں کے درمیان اور اولیاء کے درمیان، جس پر میں کئی گزارشات پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن یہاں پر جو ضمناً بات ذکر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ رب العالمین اپنی الوہیت سے ہی معطل ہو گیا ہے معاذ اللہ، اور اس نے خدائی ان کو دے دی ہے. اور جب ان کو کہا جاتا تھا کہ دیکھو تم اللہ کو، تو اللہ رب العالمین ہی کو خدا مانتے ہو، تو پھر ان کو خدا کیوں کرتے کہتے ہو، ان کی عبادت کیوں کرتے ہو، تو ان کا دوسرا بے ڈھنگا عقیدہ یہ تھا. وہ یہ کہتے تھے صفات کے اندر، وہ یہ کہتے تھے لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى، ہم ان کی عبادت، مَا نَعْبُدُهُمْ، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی عبادت کریں اور یہ ہم سے راضی ہو جائیں اور یہ ہمیں بڑے خدا کے قریب کر دیں. تو وہ بتوں کی عبادت کے قائل تھے، بتوں کی عبادت کے قائل تھے. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ یہ بات ان بتوں کو ذریعہ تو ضرور بناتے تھے اللہ کی بارگاہ میں، لیکن یہ دیکھا جائے کہ ذریعہ بنانے کا ان کا انداز کیا ہوتا تھا. آپ بھی ولی نبی کو ذریعہ بناتے ہیں، اور ذریعہ آپ نہیں بناتے، خدا کے کہنے پر بناتے ہیں، ٹھیک ہے نا. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے لیے کوئی ذریعہ ڈھونڈو قریب ہونے کے، قرآن کے اندر موجود ہے سورہ المائدہ کے اندر. تو آپ کو بھی ذریعہ کا حکم ہے، اور کافر بھی ذریعہ بناتا تھا، تو کافر جو ذریعہ بنایا وہ مشرک ٹھہرا، آپ نے جو ذریعہ بنایا مومن ہو گئے. کہ کلمہ ذریعہ نہیں ہے، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ذریعہ نہیں ہے، کیا یہ داڑھی ذریعہ نہیں ہے، کیا نماز ذریعہ نہیں ہے، یہ سارے ذریعے تو یہ ہے نا کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کی بارگاہ تک پہنچ رہے ہیں. قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ذریعہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ذریعہ ہے. تو ایک ذریعہ اگر ہم تلاش کریں تو مومن ہوتے ہیں، اور ذریعہ اگر کافر تلاش کرے تو مشرک ہوتا ہے. فرق کیا ہے؟ تو وہاں پر مطلب یہ ہے کہ ذریعہ تو ٹھیک ہے کہ ذریعہ پکڑنا ہے، وسیلہ پکڑنا ہے، لیکن یہ دیکھنا ہے کہ جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے عقیدہ کیا رکھا گیا ہے، ایک. اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، یہ دوسری چیز ہے. تو پہلی بات تو یہ تو فیکٹ مسئلہ ہے کہ گناہ خدا کی بارگاہ میں وسیلہ نہیں بن سکتا. عمل، اب دیکھیں اللہ کی بارگاہ میں جو چیز وسیلہ بنتی ہے وہ دو چیز ہے، ذات یا عمل. تو جس طرح کافر کی ذات وسیلہ نہیں بن سکتی، اس طرح گناہ کے کام بھی وسیلہ نہیں بن سکتے. تو جس طرح نمازیں نیک عمل خدا کی بارگاہ میں وسیلہ بنتے ہیں، تو پھر نمازی بھی وسیلہ بنتا ہے. تو ایک واضح فرق میں نے آپ کے سامنے گویا کہ رکھ دیا ہے. تو اب اس تناظر کے اندر آپ دیکھیے کہ جس کو وسیلہ بنایا جا رہا ہے تو پہلے دیکھیں وہ اس معیار پر ہے بھی کہ نہیں جو خدا نے معیار بیان کرے. خالی ذریعہ نہیں پکڑنا، پہلے دیکھنا ذریعہ بنایا کس کو ہے، ایک، اور جو ذریعہ اس کے لیے، نیت اس بندے کے لیے رکھی جا رہی ہے ذریعہ کے لیے، وہ کیا ہے؟ آیا اسی کو خدا کہا جا رہا ہے یا خدا کے حضور اس کو بندہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے؟ اس میں فرق اس اعتبار سے بھی ہم کر سکتے ہیں کہ ایک ہے توکل، ایک ہے وسیلہ. اس کو اس طرف اگر آپ آ کر دیکھیں گے تو مسئلہ اور کھل جائے گا. ایک ہے توکل اور ایک ہے وسیلہ. جو وسیلہ ہے وہ توکل نہیں، اور جو توکل ہے وہ وسیلہ نہیں. کیونکہ دیکھیے وسیلہ کہتے ہیں اصل ذات تک پہنچانے والا ذریعہ، اصل ذات تک پہنچانے والا ذریعہ. تو مقصود تک جو چیز پہنچاتی ہے وہ ذریعہ ہے، اور توکل میں ذریعہ نہیں ہوتا، وہ ڈائریکٹ مقصود ہوتا ہے. تو جو توکل ہے وہ وسیلہ نہیں بن سکتا، وسیلہ جو ہے وہ توکل نہیں بن سکتا. تو اب یہ مختصر سی بات یہاں پر میں عرض کر کے گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ اس حوالے سے کہ ذریعہ بنانے کی ممانعت نہیں ہے. ذریعہ کا حکم تو خدا نے کن بیان فرما، ولو انہم ظلموا انفسہم، جاؤ کا اپنی جانوں پر ظلم کیوں میرے نبی کے پاس. انی جائر فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا دین پھیلانے کے لیے ایک ذریعہ بنا رہا ہوں، خلیفے کو بنا رہا ہوں کہ جو میری بات آگے پہنچائے گا. تو ذریعہ تو خود قرآن کے اندر موجود. آپ کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، سورہ المائدہ آیت نمبر 35 کے، ٹھیک ہے تم اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ذریعہ تلاش کرو، اور اگر ذریعہ نہیں ہے تو یہ منہ پر داڑھی کیوں ہے، آپ مسجد میں کیوں ہے، مسجد کیوں بنائی ہے؟ تو یہ بھی تو مسجد بھی تو کوئی خدا نہیں ہے، نماز بھی تو کوئی خدا نہیں ہے، داڑھی بھی تو کوئی خدا نہیں ہے، کلمہ پڑھنا بھی تو کوئی خدا نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کوئی خدا تو نہیں ہے. یہ تو اس کی طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. یہ داڑھی خدا تو نہیں ہے، یہ اس طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. یہ نماز تو خدا تو نہیں ہے، یہ اس طرف لے جانے والا ذریعہ ہے. تو اگر آپ کہیں نہیں کوئی ذریعہ نہیں ہوتا ہے تو پھر منہ پہ داڑھی کیوں رکھی آپ نے؟ آپ اسلام میں کیوں آئے؟ اسلام بھی تو ذریعہ ہی تھا نا خدا تک پہنچانے کا. میری بات سمجھ رہے آپ؟ تو آپ دیکھیں کس قدر بھونڈی بات کی جاتی ہے کہ میں اس بات پر حیران ہو جاتا ہوں کہ جی خدا کی بارگاہ میں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم نے کہا تم خدا کی بارگاہ میں کسی ذریعے کی ضرورت نہیں تو تم ہو کون؟ کاجی مسلمان. تو ہم نے کہا اسلام ذریعہ بنا نہیں بنا؟ یہ منہ پر داڑھی کس لیے رکھی؟ کاجی خدا خوش ہوتا ہے، اس سے بندہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے. نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کاجی خدا کے قریب ہو جاتا ہوں. تو ذریعہ تو آپ نے بھی بنا لیا اس چیز کو. تو میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذریعہ، صرف ذریعہ اور سبب اور وسیلہ، اس کو ذکر کرنا منع نہیں ہے، بلکہ اس کا انتخاب دیکھا جائے کہ کس معیار پر ہو رہا ہے اور اس منصب کا وہ اہل ہے کہ نہیں. کفار کے اندر وہ تو چیز ہی نہیں تھی. یہ جو اب میں آخری بات یہاں پر عرض کرنا چاہ رہا ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خطبہ آگے آ رہا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، آپ کے ذہن کو کھولنے کے لیے بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کفار، ایک تو کفار جس طرح کے گناہ کا کام، گناہ والا عمل، برا عمل وسیلہ نہیں بن سکتا تو بری ذات بھی وسیلہ نہیں بن سکتی. جس طرح نیک عمل وسیلہ بن سکتے ہیں، نیک ذات بھی وسیلہ بن سکتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ ذات پر اگر اختلاف ہے تو نیک عمل پر تو کسی کو اختلاف نہیں. لیکن مسئلہ یہاں پر دوسرا تھا. مسئلہ یہ تھا کہ کفار نے جس کو اللہ کی بارگاہ میں ذریعہ بنایا، اسی کو وہ مستحق عبادت کہنا شروع کر دیا کہ ہم بڑے کی عبادت نہیں کر سکتے، ہم اس کے لائق ہی نہیں کہ اس کی عبادت کریں. یہ چھوٹے بتوں کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں، تو سمجھ رہے ہیں آپ، یہ چھوٹے بتوں کی ہم عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم سے راضی ہو جائے گا تو یہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا. تو میں عرض کروں کہ سفارش کی بات تو درست تھی لیکن بتوں کے لیے درست نہیں تھی، اور سفارش کی بات کو عبادت کے تناظر میں کرنا یہ خود شرک تھا. کیونکہ حضور بھی سفارش کریں گے لیکن حضور کی عبادت نہیں ہوتی. کیوں؟ عبادت اس کی ہوگی جو ذات واجب الوجود ہوگی، جس کی صفات مستقلہ ہوگی. اور عبادت جس طرح وسیلہ خود ایک شرعی معنی ہے، اس کے لیے ایک شرعی ضابطہ ہے جس کو بنایا جائے، تو عبادت بھی ایک شرعی ضابطہ ہے. عبادت کہتے ہیں اقصی غایت الخضوع و تذلل، یعنی انتہائی درجے کی عاجزی کرنا ایسی ذات کے سامنے جس کو وہ معبود کہتا ہو، جس کو وہ معبود کہتا ہو. اب آپ دیکھیں نا، اس کی مثالیں نماز کی بھی ذکر کی گئی ہیں. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے بھی لکھا، دیگر محدثین نے لکھا کہ نماز عبادت کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں انتہائی درجے کی عاجزی اور انکساری کرنے کو عبادت کہتے ہیں. تو آپ تو انتہائی درجے کی عاجزی انکساری اپنے استاد کے سامنے بھی کرتے ہیں، اپنی والدہ کے سامنے بھی کرتے ہیں. والدہ کے سامنے جاتے ہیں تو انتہائی عاجزی کرتے ہیں نہیں کرتے؟ والد صاحب کے پاس جاتے ہیں انتہائی عاجزی کرتے کہ نہیں کرتے؟ میں ولیوں کی بات نہیں کرتا، گھر کی مثال دے رہا ہوں. اب آپ مجھے بتائیے، جو چھوٹے بچے پر آپ شفقت کرتے تو وہاں پر عاجزی کتنی کرتے ہیں آپ اپنے منصب سے؟ تو یہ عبادت کیوں نہیں بنتی ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے جس کی مثال علماء نے دی ہے کہ عبادت کے لیے علماء نے ذکر کیا کہ یہ بات تو بالکل ٹھیک تھی کہ انتہائی درجے کی عارضی اور انکساری کا نام عبادت ہے، لیکن اس کی کوئی شکل صورت ہے؟ کہا جی ہاں، جیسے سجدہ کرنا، جیسے ہاتھ باندھنا، تو یہ اس کی مثال سامنے آ گئی. انتہائی درجے کی عارضی اور انکساری کی مثال کیا ہی؟ سجدہ کرنا. لیکن آپ دیکھو، فرشتوں نے حضرت آدم کو سجدہ کیا لیکن وہ کافر نہیں ہوئے. اب اگر آپ میری بات سمجھ رہے ہیں، اگر انتہائی درجے کی عارضی اور انکساری کی مثال سجدہ کرنا ہے تو قرآن میں تو موجود ہے کہ اللہ نے خود فرما اسجدوا لآدم، اے فرشتو آدم کو سجدہ کر لو. تو پتا چلا کہ سجدہ جو کرنا بھی ہے، ہاتھ باندھنا بھی ہے، تو صرف وہ عمل نہیں ہے، خاص ایک نیت کے ساتھ ہے کہ جس کے سامنے ہاتھ باندھا جا رہا ہے، جس کے سامنے تعظیم کے لیے ہاتھوں کو باندھا جا رہا ہے، جس کے سامنے زانو عجز کو خم کیا جا رہا ہے، اس ذات کو آپ خدا کا بندہ، خدا کا محبوب سمجھیں گے تو وہ عبادت نہیں ہوگی، وہ ادب و تعظیم رہے گی. لیکن جس کے سامنے آپ زانو ادب کو خم کر رہے ہیں، اس کو آپ بندہ نہیں خدا یقین کریں گے، تو یہ محض تعظیم نہیں بلکہ عبادت قرار پائے گی. جس کو سمجھے بغیر امت پر لٹھ لے کے دوڑ جاتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ کہہ دیا تو شرک کر دیا، تو خدا بنا دیا، یہ کر دیا، لیکن ان کا کوئی جواب نہیں دے سکتے. ایک بات، آخری بات اس حوالے سے میں یہاں پر یہ رکھنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بتوں نے، کافروں نے ان بتوں کو معبود بنا لیا تھا، ان کی عبادت کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ ان کی عبادت کرتے. مسلمان جن کو وسیلہ بناتے وہ نبی ہیں، ولی ہیں، بت نہیں ہیں. اور نبی ولی کو جو وسیلہ بناتے ہیں، خدا نے ان کو حق بھی دیا ہے، ایک بات، خدا نے ان کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. دو بات، اپنی مرضی سے نہیں بناتے، اللہ کی مرضی سے بناتے. فاضل بریلوی عالم الاولا کے اندر بڑا خوبصورت جملہ لکھتے ہیں کہ یہ ہمارا خود ساختہ عقیدہ نہیں ہے، یہ خدا ساختہ عقیدہ ہے. یہ ہمارا خود ساختہ نہیں، خدا ساختہ ہے. خدا نے کہا ادھر جاؤ، خدا نے کہا خلا یوم اذن بعضهم لبعض عدو للمتقین، کہ گہرے سے گہرے دوست قیامت کے دن گہرے سے گہرے دشمن ہو جائیں گے، مگر جو پرہیزگاری کے لیے دوستی ہو کرتے ہوں. صراط الذین انعمت علیہم، پکڑو ان کا وسیلہ جن پر انعام ہوا ہے. تو باب دیکھیے کہ یہ تو اللہ رب العالمین نے وہاں پر اشارہ سارے مرمت فرمائے. تو انبیاء اولیاء کو جو مسلمان وسیلہ بناتے ہیں، ایک تو ان کو منصب خدا نے دیا ہے، ایک دوسرا وہ خدا کے محبوب تھے، دو پھر وہ خدا کی اس بنائے ہوئے قاعدے پر مکمل اترے تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے دربار تک کے لیے ان کو دروازہ عطا فرما دیا تھا، اور ان کو اجازت مرحمت فرمائی تھی کہ جب چاہے وہ حریم خدا کے اندر تشریف لا سکتے ہیں، ایک بات. اور تیسری بات یہ ہے کہ جو مسلم، یہ تو ان کا درجہ تھا، اب ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے، تو ایک تو ان کا درجہ تھا کہ وسیلہ بن سکتے تھے اور بنے ہیں، اور وہ اسی کے مستحق تھے. اب ہمارا جو ان سے ڈائریکٹ تعلق ہو رہا ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم نہ ان کو خدا کہتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا کہتے ہیں، نہ مستحق عبادت کہتے ہیں. ہم ان کو صرف اس لیے وسیلہ بناتے ہیں کہ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، ان کی شفاعت بالمحبت اللہ کی بارگاہ معتبر ہے. قرآن نے یہی حکم دیا تھا کہ ان کے پیچھے جاؤ، تو ہم انہیں اللہ کا بندہ، اللہ کا محبوب سمجھ کر قرب پکڑتے ہیں. یہ قرب عبادت کے لیے نہیں ہوتا ہے، یہ محبوبیت کے لیے ہوتا ہے. تو یہ دونوں اینگل میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی، ایک جو منصب وسیلہ پر ہے اس ولی کی حیثیت، اور ایک جو اس ولی کو وسیلہ بنا رہا ہے اس کی حیثیت، یہ دونوں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. ان کا کفار کا کیا مغالطہ تھا وہ سنیے. انہوں نے جس کو وسیلے کی کرسی پر بٹھایا تھا وہ اس کرسی کا مستحق ہی نہیں تھا، جبکہ انبیاء اور اولیاء مستحق ہیں. سمجھ؟ انہوں نے جن کو وسیلے کی سیٹ پر بٹھایا اور منتخب کرنا چاہا، وہ اس سیٹ کے لائق ہی نہیں تھے. اللہ تو ان پر لعنتیں کرتا تھا، ان کو محبوب کیسے بنائے گا؟ اللہ نے تو ان کو جہنم کا ایندھن کہا ہے، ان کو ان کی دعائیں کیسی مقبول ہوں گی؟ اللہ رب العالمین نے تو ان کے قرب سے دور رہنے کے لیے کہا ہے، تو وہ خدا کا قرب کیسے پائیں گے؟ تو ایک بات یہ کہ انبیاء اولیاء دونوں فرق سامنے رکھیں. انبیاء اولیاء تو اس منصب کے اہل تھے کہ وہ لوگوں کی سفارش کر سکے، اور منصب جو سفارش والا ہے اس پر بت نہیں بیٹھ سکتا تھا، کفار نہیں بیٹھ سکتے تھے، وہ اہل نہیں تھے. کفار کی بنیادی غلطی یہ تھی کہ جو نا اہل تھے ان کو انہوں نے وسیلہ بنایا، جو خدا کے دشمن تھے ان کو خدا کی محبوبیت کی چادر پہنانے کی کوشش کی ہے، ایک بات. پھر ایک تو جو منصب کے اہل نہیں تھے ان کو منصب پر مانا، پھر ان کا جو رابطہ ان کے ساتھ وہ بھی غلط تھا. چاہیے یہ تھا کہ جس طرح کے مسلمان اولیاء انبیاء کو منصب وسیلہ پر بٹھاتے ہیں، اور وہ ہیں، اللہ نے ان کو بٹھایا ہے، اللہ نے منصب عطا فرمایا ہے، اور پھر اگر ہم ان سے رابطہ رکھتے ہیں تو محبوبیت کا رکھتے ہیں، اللہ کے لیے رکھتے ہیں، اللہ کا بندہ یقین کر کے رکھتے ہیں. کفار نے ایک تو غلط جگہ پر بٹھایا، غلط لوگوں کو بٹھایا، اور پھر ان کے ساتھ رابطہ بھی غلط رکھا، اور کہا کہ دراصل یہی خدا ہیں، انہی کو راضی کر لو. تو آپ سمجھ رہے ہیں کتنا واضح فرق ہے. اب یہ کتنی بڑی دھاندلی اور کتنا بڑا ظلم، کتنی بڑی بربریت، قرآن و سنت کے سامنے کتنی بڑی دریدہ دہنی ہوگی کہ بتوں اور کے وسیلے اور بتوں کے عمل کو لا کر صحابہ کرام علیہ مردوان مسلمانوں پر اور انبیاء کے وسیلے پر جذبہ کیا جائے. کتنا واضح فرق ہے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, سمجھ رہے میری بات آپ؟ اس کی مثالیں قرآن میں کئی جگہ پر موجود ہے. یہ ہمارے مخالفین کی چوٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں, خلط ملط کرتے ہیں اس موضوع کو. کیا کرتے ہیں؟ خلط ملط کرتے ہیں. تو خلط ملط کرتے اس لیے تاکہ ان کی اپنی مراد ظاہر ہو جائے. میں نے دونوں کو ہٹا کر اس لیے بتایا ہے تاکہ آپ مسلمانوں کا نظریہ اور کفار کا نظریہ سمجھ لیں. سمجھے آپ اس بات کو؟ اب اس کو اسی تناظر میں آپ سمجھیے گا تو انشاءاللہ ان کی پیش کردہ قرآنی کوئی آیات ہمارے نظریے کے خلاف نہیں جائے گی. اس لیے کہ قرآن میں جہاں پر وسیلے کی مذمت کی ہے وہاں سے بت مراد ہے, اور جہاں پر ثبوت دیا ہے وہاں سے انبیاء مراد ہے. قرآن نے اگر کسی عمل کو وسیلہ نہ قرار دیا اور فرمایا عمل ہی مردود ہے تو وہاں سے گناہ کا عمل مراد ہے. خدا نے اگر کسی عمل کو اپنی بارگاہ میں وسیلہ قرار دیا تو وہ نیک عمل مراد ہے. اب یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. یعنی شک آپ کے سامنے. اب جو آیت آپ کے سامنے پڑے گا مخالف اس کی مذمت میں, بزرگوں کی استعانت کی مذمت میں, وسیلے کی مذمت میں, تو پہلے آپ دیکھیے گا کہ وہ آیت ہے کس کے بارے میں. اگر کفار کے بارے میں تو آپ کہیں تو اہل ہی نہیں تھی. قرآن تو بات ٹھیک ہی کہی ہے نا, قرآن نے تو بات ٹھیک ہی کہی ہے ہمارے عقیدے کے خلاف. یہ تو ہمارے عقیدے کی تائید ہو رہی ہے کہ یہ تو مخصوص مرتبہ محبوبوں کا ہے, گستاخوں کا تھوڑی ہے. تو قرآن تو ہماری نظریے کو تائید کر رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ جو بھی آیت پڑھی جائے دیکھا جائے کہ اس کا مصداق کون ہے, کس کے بارے میں خطاب ہوا ہے. اور اگر سب کو گڈ مڈ کریں گے تو پھر تو قرآن کی آیتیں آپس میں لڑتی ہوئی نظر آئے گی کہ کہیں پر ان کو جہنم کا ایندھن کہا ہے, کہیں پر ان کو کہا کہ جنت کی زمین کے وارث یہی ہے. تو آپ دیکھیں گے یہ تو لڑ گئے آپس میں, لیکن جہاں پر جنت کا وارث جن کو کہا گیا وہ انبیاء اور اولیاء ہے, اور جن کو جہنم کا ایندھن کہا گیا ہے وہ کفار اور بت ہیں. تو یہ تمام چیزیں گویا کہ آپ کے سامنے گویا کہ میں نے ذکر کی ہے اس حوالے سے تاکہ یہ موضوع گڈ مڈ نہ ہو جائے. اور اس کو جو بیان کیا جاتا ہے اس میں کوئی اختلاط اور خلط ملط گویا کہ اس موضوع کو نہ کر دیا جائے. اب آئیے یہ موضوع یہاں پر ختم ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا. اور یہ کتنا محبوب سفر تھا کہ ایک تو میں نے عرض کیا کہ ہجرت سے پہلے حضور نے ہر سال حج کیا ہے, کیونکہ کفار کے بڑے بڑے قبیلے آتے تھے, حضور وہاں جا کے دعوت تبلیغ کرتے تھے. ایک بات, اور اعلان نبوت سے پہلے بھی جو حضور کی کردار والی سیرت تھی اس میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا ہے. وہ صرف اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کیا ہے کہ حج کے صحیح اقدار پتہ چلے, اور حضور امین و صادق ہیں تو آپ کا تعارف عرب کے معاشرے میں آ جائے. پہلے حضور اپنا اللہ رب العالمین نے پہلے اپنے محبوب کا تعارف کروایا, اس لیے کہ اللہ کا تعارف موقوف تھا محبوب کے تعارف پر. کیونکہ دلیل اچھی ہوگی تو دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا, لیکن دلیل اگر بھونڈی دی جائے اگلا کہے گا بات ہی ایسی کر رہا ہے تو اس کے پتہ نہیں دعویٰ پھر کیسا ہوگا. تو اللہ رب العالمین نے اپنے دعویٰ الوہیت اور اپنی دعویٰ احدیت کی دلیل ذات مصطفیٰ کو بنائی. اس لیے حضور نے 40 سال تک خدا کا نام نہیں لیا, اپنی سیرت سے اپنے آپ کو منوایا ہے. جب حضور نکھرے ہوئے ان کے سامنے آ گئے, امین و صادق بن کر آ گئے, تو لوگوں نے کہا کہ یہ جس کی دلیل ہوگا تو وہ دعویٰ کتنا سچا ہوگا کہ جو دلیل اتنی پاکیزہ ہے. سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے دعوے کی دلیل ہے. دعوے کو ٹھکرانے کے لیے دلیل کو رد کیا جاتا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو 40 سال تک کہا محبوب کچھ کہنا نہیں, اور جب حضور نے کہا کہ خدا ایک ہے تو لوگوں نے کہا اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل میرا بچپن ہی تو تھا, اس کی دلیل جو میں تمہارے ساتھ لین دین بازار میں کر رہا وہی تو تھا, میرے خدا کے ایک ہونے کی دلیل یہی تو تھی جو میں تمہارے درمیان موجود تھا. تم مجھے امین و صادق نہیں کہتے تھے؟ تو جو اتنا سچا شخصیت ہے کہ تم دن کے دوپہر پر یقین نہ کرو لیکن میرے کہنے پر یقین کر جاؤ, تو جو امین و صادق ہو تو وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو وہ صداقت کتنی مضبوط ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر سال حج کیا ہے, حضور نے ہر سال حج کیا ہے, لیکن ہجرت کے بعد جب باقاعدہ شریعت مصطفیٰ میں حج کی فرضیت آئی ہے 9 ہجری میں, تو اس کے بعد حضور نے 10 ہجری کے اندر ایک ہی حج فرمایا ہے جس کو حجت الوداع, حجت الاسلام, حجت البراء کہا جاتا ہے. اور اس کو یہ مختلف نام کیوں دیے جاتے ہیں اس کی میں نے وضاحت آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے. حضور نے اعلان فرما دیا کہ جاؤ اعلان کر دو اور اس بات کو عام کر دو کہ ہر مسلمان میرے ساتھ حج کے لیے چلے. اب خوشی اور انبساط کی کیسی بات ہوگی, اور یہ مجدہ جان فضا جس نے سنا ہوگا اس پر تو بے خودی طاری ہو چکی ہوگی. ہاں وہ زہ قسمت زہ نصیب کے جملے, زہ سعادت کہہ رہا ہوگا. ایک تو مسجد حرام خدا کے گھر کی طرف جانا ہے, اور جانا پھر خدا کے محبوب کے ساتھ ہے. سبحان اللہ, کتنا مبارک. اب آپ دیکھیے یہاں سے اگر آپ حج بھی کرتے ہیں تو کسی بزرگ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کسی نیک بندے کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، آپ حرم کے اندر بھی جاتے ہیں تو کسی نیک بندے کو آگے کرتے ہیں کہ یار تم خدا کی بارگاہ میں پہلے حاضری دو اور دعا کر دو، تو یہ دیکھیں کہ جب حضور نے یہ اعلان فرمایا ہوگا کہ آؤ اللہ کے گھر چلیں اور اللہ کے محبوب کے ساتھ چلیں، تو میں کہتا ہوں کہ جناب چشم تصور میں اگر آپ سنیں اللہ اکبر سوچیں تو اس مجدائے جاں فضا کو سن کر تو ہر بندے پر ایک رقت طاری ہوتی ہوگی اور وہ زی شہادت کہتے ہوئے سر کے بل بھاگا آ رہا ہوگا، اور مدینہ منورہ کے قریب اب لوگوں کا ہجوم جمع ہو گیا. بعض علماء نے لکھا کہ 24 ذوالقعدہ تھی، بعض علماء نے لکھا سبحان اللہ 25 ذوالقعدہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرمایا کہ ہم اور حضور نے ہفتے کے دن سفر کیا. کون سے دن؟ اس قاعدے کو یاد رکھیں، یہ اس سے ہماری ایمان وابستہ ہے، یہ قلعے ہیں جن کے ساتھ آپ اڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ایمان بچا رہے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 24 ذوالحجہ، 24 ذوالقعدہ یا 25 ذوالقعدہ کو سفر فرمایا. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سفر فرمایا ہے وہ دن کون سا تھا، تو علماء اس طرف آئے ہیں فرمایا کہ جمعے کے دن تو حضور نے مسائل حج بتائے. وہ کتنی مبارک محفل ہو کہ اللہ کا محبوب جمعے کے دن تقریر کر رہا اور بتا رہا ہے کہ کل ہم حج کے لیے جائیں گے. تو جمعے کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حج کے تمام مسائل بتائے اور ہفتے کی ظہر میں اپنی مسجد میں سب کو جمع کیا. تو علماء نے لکھا کہ 24 کو جمعہ تھا اور 25 کو ہفتہ تھا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو احرام باندھا ہے وہ 25 کو باندھا ہے. وہ کیا منظر ہوگا جب سرکار نے اپنے زیب تن احرام فرمایا ہوگا، وہ دنیا پر رقت کیسی طاری ہو رہی ہوگی جب اللہ کا محبوب کہہ رہا ہوگا لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں تیری بارگاہ میں آنے کے لیے. تو جب اللہ کا محبوب یہ جملے کہہ رہا ہوگا تو میں عرض کروں آپ سے کہ آپ ذرا محسوس کریں کہ وہ رقت کیسی طاری ہوگی، زمین آسمان جھوم رہے ہوں گے اس فضا کے اوپر کہ اللہ کا محبوب یہ کہہ رہا ہو کہ مولا میں حاضر ہوں تیرے دربار میں آنے کے لیے. لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. آج وہ کلمہ صادق ہو رہا ہے کہ حضور کے پیچھے ٹھاٹا مارتا ہوا ہزاروں کا سمندر 1,24,000 صحابہ کرام ہے اور سب یہی کہہ رہے ہیں جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا، لا شریک لک لبیک، میں حاضر ہوں تیرے دربار میں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے. تو سرکار جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ایک سمندر ہے لوگوں کے سروں کا، موحدین کا، سب کی زبان پر یہ ہے کہ لا شریک لک لبیک. کہ وہ عرب جہاں پر لا شریک کا جملہ نہیں تھا، آج جناب سارا عرب کھڑے ہو کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تنہا صدا عرب میں لگائی تھی، آج دیکھیے کہ عرب کے دور اطراف و اکناف سے لوگ آئے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کی محبت اور اللہ کی توحید پہ وستہ ہے، اور یہ فرزندان توحید، یہ موحدین، امام الموحدین حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کے اندر یہ سفر جاری ہے. سرکار نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے، یاد رکھیں ہفتے کا دن ہے، 25 ذوالقعدہ ہے، ہفتے کا مل کر کہیں، ہفتے کا مل کر کہیں گے تو عشق بیدار ہوگا، ہفتے کا دن ہے اور 25 ذوالقعدہ ہے، اللہ کے محبوب نے ظہر کی نماز پڑھائی ہے مسجد نبوی شریف میں، اور فرمایا چلو. تو مدینہ ظہر کی نماز مدینہ شریف میں پڑھائی ہے، کن کو ان کو ساتھ میں لیا ہے وہ بھی میں ذکر کروں گا آپ کے سامنے آئندہ درس کے اندر، وہ بھی بڑا ایک رقت کا سما ہے. جو میرا اقالی صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ تیار ہو گیا ہے، صحابہ اکرام کا ٹھاٹا مارتا ہوا سمندر حضور کے ساتھ موجود ہے، مسجد نبوی کی صفوں سے بار لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میدان گلیاں بھری ہوئی ہیں اور لوگ دروازے کے باہر اعلان کر رہے ہیں کہ دیکھیے شب اسرا کا دولہا جلوگر ہوگا اور پھر آپ اپنے ناکا پر جلوگر ہوں گے اور پھر ساری امت حضور کے پیچھے روانہ ہوگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر کی نماز پڑھا کر مسجد نبوی شریف سے باہر نکلتے ہیں اور صحابہ اکرام کی جماعت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے چشمے برآں ہیں. اب صحابہ اکرام کا یہ مجمع جمع ہوتا ہے اور حضور ظہر کی نماز پڑھا کر روانہ ہو جاتے ہیں مسجد ذوالحلیفہ کی طرف، جس کو وادی عقیق کہا جاتا ہے، وادی عقیق کہا جاتا ہے، جو مدینہ منورہ کا میقات ہے. آپ نے بار بار دیکھا ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں جب تک جان میں جانے ہمیں ہماری اولادوں کو دکھائے، تو وہ مسجد ذوالحلیفہ جہاں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قیام کیا تھا، جہاں پر حضور نے، یہ نہیں کہ وہ پہلے سے میقات تھا تو حضور نے پابندی فرمائی، حضور جہاں رک گئے وہ میقات بن گیا، حضور جہاں رک گئے وہ بولے میقات بن گیا، اللہ کا محبوب وہاں رک گیا، فرمائی یہی سے بس وہیں سے قانون بن گیا کہ جہاں پر اللہ کا محبوب رک گیا ہے اب جو آفاقی آئے گا مدینے سے وہ یہیں سے احرام کی نیت کرے گا جہاں پر اللہ کے محبوب نے کیا ہے. اگر یہاں سے کراس کرے گا تو اس نے گناہ کیا ہے، گناہ میں وہ دم دے گا، گناہ میں وہ دم دے گا. تو یہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور آئے وادی عقیق، مسجد ذوالحلیفہ جو ہے وہاں پر حضور نے قیام کیا، اور یہ میں آپ کے عشق کے تاروں کو چھیڑنے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضور نے ظہر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھائی ہے اور عصر کے وقت حضور وہاں پر پہنچے ہیں. یہ پانچ میل کا سفر ہے تقریباً. علماء نے لکھا کہ پانچ میل کا یہ سفر طے کر کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد حلیفہ میں پہنچے اور وہاں پر حضور نے نماز قصر پڑھائی عصر کی, اور وہاں پر شریعت کے مسئلے بھی ظاہر ہو رہے ہیں. دیکھیں تو اس کو حجت الاسلام کہاں اس لیے جاتا ہے کہ جو اس سے پہلے شریعت بیان ہوئی ہے اور جو اب ہو رہی ہے اور جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ان تمام کا خلاصہ اس حج کے اندر ہے. اور فقہا محدثین جب بھی کسی مسئلے کو مرتب کرتے ہیں تو حضور کے حج کو سامنے رکھتے ہیں کہ حضور نے حج کے اندر کیا کیا عمل فرمایا تھا. اب دیکھیں یہاں پر نماز کا مسئلہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز قصر جو ہے وہ ذو الحلیفہ کی میں پڑھائی, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر پڑھاؤ کیا, آپ نے وہاں پر عصر بھی پڑھائی, مغرب بھی پڑھائی, عشاء بھی پڑھائی, اور پھر فرمایا کہ تم سفر میں تھک چکے ہو, تھوڑا آرام بھی کر لو اس لیے کہ تم اپنے علاقوں سے نکل کر آئے تھے. فجر پڑھنے کے بعد ہر بندہ تیاری میں تھا کہ حضور کے ساتھ جانا ہے, حضور کے ساتھ جانا. آرام بھی نہیں کیا اور ظہر کا وقت آ گیا, ہاں کھانے پینے کی تیاری بھی تھی, اور ہر شخص اپنا زاد راہ باندھ رہا تھا اور ہر شخص اپنے آپ کو مستعد کر رہا تھا کہ ہم کہیں سفر میں بیمار نہ ہو جائیں, تھک نہ جائیں, حضور کے ساتھ جا رہے ہیں. تو فجر سے لے کر ظہر تک تو یہی گھیما گھیمی چل رہی تھی, اور ظہر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو لے کر روانہ ہوئے تو چہروں پر تھکن بھی تھی, تو حضور نے وہاں پر عصر مغرب عشاء پڑھائی اور سب کو کہا آرام کر لو اور سو جاؤ. سب سو گئے اور فجر کی نماز پڑھا کر شب اسرا کا دولہا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا. سبحان اللہ. اللہ ہمارے دلوں کو یاد مصطفیٰ سے معمور کرے. اس میں ایک بات مزید سنیے کہ فجر کے وقت حضرت ابوبکر دوڑتے ہوئے آئے, حضور نے فرمایا ابوبکر کیا ہوا؟ کہا حضور میرے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی. اس خاتون کو بھی سلام ہے, دیکھیں نا, اس خاتون نے اس حال میں کہ بچے کی ولادت میں چند دن رہ گئے, اس وقت عورت پر کمزوری اور اس پر حالات کیسے طاری ہوتے ہیں, اللہ اکبر. لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی زوجہ کی آپ ایمانی کشش دیکھیے, انہوں نے کہا جی اللہ کے گھر جانا اور اللہ کا محبوب لے جا رہا ہے تو چلو, پہنچ نہ سکے راستے میں اس قافلے میں مر جائیں گے, شمار تو ہمارا ہو جائے گا. سبحان اللہ, شمار تو ہمارا ہو جائے گا, مر جائیں گے, نہیں جا سکیں گے, بیمار ہو جائیں گے, اپنے بدن کو کھینچتے ہوئے لے جائیں گے, لیکن نام تو ہو جائے گا, سعادت تو مل جائے گی کہ مصطفیٰ نے جب لوگوں کو حج کے لیے جمع کیا تھا تو مجھ جیسی خاتون بھی اس کے اندر تھی. تو سیدنا صدیق اکبر کے گھر کا اخلاص آپ دیکھیے, اس خاتون پر درد زہ کا یہ مرحلہ طاری ہے, لیکن انہوں نے اس کو اپنے لیے زہ نصیب زہ سعادت سمجھتے ہوئے حضرت ابوبکر کہا کہ نہیں, حضور کو کچھ کہنا نہیں, میں چلوں گی تمہارے ساتھ. تو کہا تم سواری پر کیسے بیٹھو گی؟ کہا میں پیدل چلوں گی, جہاں تھک جاؤں گی تو بیٹھ جاؤں گی. اللہ, یہ جذبہ ایمان ہے, یہ حضور سے محبت آپ دیکھیں. تو فجر کا وقت تھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر حضور کے پاس آئے, کہنے کہ حضور میرے گھر بیٹے کی ولادت تھی, یعنی محمد ابن ابی بکر, آپ کے دو صاحبزادے بڑے مشہور عبد الرحمن اور محمد, یہ محمد کی ولادت جو ہے, محمد ابن ابی بکر ان کی ولادت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ, ان کی ولادت جو ہے وادی عقیق مسجد الحلیفہ کے پاس ہوتی ہے. اور پھر اپنی بیوی کے لیے وہ نفاس کا مسئلہ پوچھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں, اب دیکھیں سارے مسائل اس کے اندر آتے ہیں, عرض کرتے ہیں کہ حضور اب میری بیوی کے لیے کیا حکم ہے, وہ احرام باندھے گی کہ نہیں باندھے گی؟ آئے آئے آئے, وہ احرام باندھیں گی کہ نہیں باندھیں گی؟ کیوں حضور آپ نے تو احرام کا حکم دے دیا کہ بس فجر کی نماز کے بعد روانہ اور احرام باندھو, نیتیں کر لو, اب تو عام لباس کے اندر ہیں, احرام باندھ لو. تو کہا کہ حضور میری بیوی اس نفاس میں ہے, ناپاکی میں ہے, اس کے لیے کیا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا ان سے کہو کہ بس ایک کپڑے سے لنگوٹ باندھ لیں, احرام کی نیت کر لیں, اس لیے کہ احرام کے لیے تطہیر ضروری نہیں ہے, احرام کے لیے نیت ضروری ہے. یہ مسئلہ دیکھیں وہاں سے بالکل حل ہوا اور محمد بن ابی بکر وہاں سے روانہ ہوئے. یہ تاریخ کے اندر, مدینے کی تاریخ کے اندر دو لڑکے بہت سعادت مند ہے, ایک عبداللہ بن زبیر, بولیں سبحان اللہ, ایک عبداللہ بن زبیر, ایک محمد ابن ابی بکر. اور میں کیا کہوں آپ کو, یہ دونوں سعادتیں میرے آقا حضرت ابو بکر ہی کو ملی ہے, کیونکہ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں. یہ آنے والے درس میں بتاؤں گا یہ دونوں کیسے شہزادے ہیں. یہ مدینے کی لاج اور عزت ہے, محمد بن ابی بکر, عبداللہ بن زبیر. محمد بن ابی بکر جو بھی پیدا ہو رہے ہیں ان سے شریک کا مسئلہ ملا ہے, یہ حضرت ابو بکر کے بیٹے ہیں, اور عبداللہ بن زبیر حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں, حضرت ابو بکر کے نواسے ہیں. تو یہ ساری فضیلتیں اگر آپ دیکھیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, تو میں کہتا ہوں ایک ایک فضیلتیں ایک ایک واقعے کے اندر حضرت خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورضاہ عنہ کو ملتی ہے. بس آنکھوں کے اندر اور دلوں کے اندر اتنی یادیں جمع کر لیں, اور انشاءاللہ آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز مزید اس کو ہم آگے ذکر کریں گے. لیکن اس ہفتے کے اندر بار بار اپنے ذہنوں کے اندر ان تصورات کی تکرار کرتے رہیں. یہ دل کی زمین کو مضبوط کرے گی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کی آمد کے لیے آمجگاہ بنے گی. یہ محبوب واقعات ہیں جو بندے کے دل سے کینہ بغض تکبر کو نکالتے ہیں اور یاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دل کو معمور کرتے ہیں. اور یقیناً دل کو بھی چاہیے, دل کے لیے تصورات بھی ایسی ہونی چاہیے کہ آئیں. اور کبھی انسان ہے دل اس کے قبضے میں نہیں ہوتا ہے, تو فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ دیگر بزرگوں نے جو کہا کہ کم سے کم اپنے دل پر مذمت تو کریں کہ تیری وحشتوں سے ہے دل, مجھے کیوں نہ آر آئے تو انہی سے دور بھاگے جسے تجھ پہ پیار آئے. اللہ رب العالمین ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر حج کے تصورات میں گم رہنے کی توفیق محمد فرمائے. اس تصورات سے اللہ رب العالمین ہمارے ذہنوں کی تطہیر فرمائے, ہمارے قلوب کی تطہیر فرمائے, ہمارے روح کی تطہیر فرمائے, ہمارے اذہان کی تطہیر فرمائے, ہمارے اخلاق کی ترتیب فرمائے, ہمارے آداب کی تطہیر و پاکیزگی فرمائے, ہمیں شرم و حیا وہ عطا فرمائے جو دین متین نے عطا فرمائی ہیں. اور اللہ رب العالمین ہمیں بڑھ چڑھ کر اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور اس کے فروغ میں ہمیں عملی کردار ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. انتشار و افتراق سے بچتے ہوئے وحدت اور اتحاد پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اجماعی نظریہ اپنے محبوبوں کا, اللہ کے ولیوں کا, دوسرے مسلمانوں تک, نوجوانوں تک آگے بڑھا کر اپنی زندگی کے کا جو حصہ ہے اس کی تکمیل کا ہمیں جذبہ مرحمت فرمائے. آئیے اللہ رب العالمین کا محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیجئے اور باب جبریل سے داخل ہوئیے, باب جبریل سے سیدہ زہرہ کے حجرے کے قریب آئیے اور وہاں سے پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم کے قدمین پر آئیے, سیدنا ابو بکر کے قدمین پر آئیے, پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں ان تمام تصورات کو دل میں جماتے ہوئے سر کی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے, یہ جب آنکھ بند ہوگی تب دل کی آنکھیں کھلیں گی. بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سفر کی تمام تر تازگی جو دل پر طاری ہو گئی ہے اس کو اپنے لیے ظرف اور برتن بنا کر اسی میں حضور کی محبت کے نذرانے کو سرکار کے قدموں میں پیش کیجیے. والحبیب بلذی ترجا شفاعته لکل حال من الاحوال مقتحم مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولا کریم تمام کی حاضری کو قبول فرما, تمام کے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے. مولا کریم دنیا و آخرت کے اضطراب اور بے چینی اور وحشت سے محفوظ کر دے. مولا کریم تیرے محبوبوں کے صدقے ہمیں دل و دماغ کا قرار و سکون عطا فرما. اجماع امت اور سواد اعظم کے دائرے میں ہمیں رہتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. سرکار غوث اعظم کے جھنڈے تلے ہمیں موت عطا فرما, کل قیامت کے دن ان کی معیت میں ہمارا حشر لوائے ہم تلے فرما. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.